والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى بوجوده ثبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وعلى
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات محترم، ایک مرتبہ پھر ہم محرم الحرام کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور محرم 1440 ہجری کا چاند طلوع ہوا چاہتا ہے اور ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اور دنیا بھر میں، ملک بھر میں، شہر بھر میں عزادارین سید الشہدا کے مصائب کو یاد کرنے کے لیے، اس پر گریا کرنے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ جو عزاداری سید الشہدا ہے، یہ خود کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، یا یہ کہ یہ کسی ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری ہی ہدف ہے، یعنی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جمع ہوں، آنسو بہائیں، گریا کریں اور بہت زیادہ یہ ہے کہ ثواب حاصل کریں، کیونکہ ثواب اور فضیلت بہت زیادہ آئی ہے اس کی. بہت فضائل عزاداری کے حوالے سے ہیں اور بہت زیادہ احادیث ہیں، روایات ہیں، معصومین کے ارشادات ہیں. ایک ایک کتاب کو اٹھائیں، 40 حدیثیں، 50 حدیثیں صرف عزاداری کی فضیلت پہ آپ کو ملیں گی. شیخ عباس قمی کی اگر آپ نے فصل المحموم کے شروع میں دیکھیں، 50 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. عدامۃ الساتبہ کے شروع میں دیکھیں، 40 حدیثیں مل جائیں گی. بہار الانوار کی 10ویں جلد میں دیکھیں، آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی. ان احادیث کے اندر جو ثواب اور فضیلت ہے عزاداری کی، وہ بہت زیادہ ہے. عزاداری کا ثواب مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ من بکا و ابکا او تبا کا وجب علیہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے. نہ صرف رونا رلانا بلکہ رونے جیسی شکل بنانا، یعنی عزاداری کا احترام کرنا، یوں سمجھ لیں آپ. جیسے رمضان میں کہتے ہیں نا، کوئی شخص اگر عذر شرعی کی وجہ سے روزے نہ رکھے تو وہ روزے دار جیسی شکل بنائے، یہ نہ ہو کہ سب کے سامنے کھانا پینا شروع کر دے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ احترام رمضان ہے. ٹھیک ہے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر ہم روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کم از کم رمضان کا احترام کریں. اگر کوئی فرض کرے نہیں رو رہا، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان دھاڑے مار کے روئے، تو سید الشہدا کے مصائب میں وہ کم از کم دل گرفتگی کا اظہار کرے، اس طرح ظاہر کرے. اور رونے کے لیے جو فضیلت ہے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں سید الشہدا کے مصائب کو سن کر مچھر کے پر کے برابر بھی نمی آ جائے تو خداوند عالم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ جو فضائل اتنے بیان کیے گئے ہیں، ان فضائل کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے کہ عزاداری ہی ہدف اور مقصد ہے کہ ہم یہ ثواب، یہ فضیلت حاصل کریں. یہی ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے کہ اس عزاداری سید الشہدا کے ذریعے ہم کسی اور اعلیٰ و ارفع مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو ابتدائی سال ہے، کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری میں پیش آیا اور خود امام سجاد علیہ السلام کی شہادت 94 ہجری میں، 94 ہجری میں، اور معصوم علیہ السلام کا ظاہری دور جو ہے وہ 260 ہجری تک جاتا ہے امام زمانے کی خبر کو اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ دو سینچری، دو صدیاں ایسی ہیں کہ جن میں خود معصوم علیہ السلام نے عزاداری کی. تو اس مدت میں انہوں نے کیا روش اختیار کی، کیا طریقہ اختیار کیا، اور ان کے سامنے اداب و مقاصد کیا تھے؟ تو ابتدائی سطح پر یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ جو پہلی صدی نظر آئے گی آپ کو، اس میں اہل بیت اثار کی کوشش یہ تھی کہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اپنے جزئیات کے ساتھ محفوظ ہو جائے. کوئی بھی واقعہ جب تک محفوظ نہ ہو اس وقت تک اس پر مزید کوئی تحقیق، مزید کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو پہلے مرحلے پر اس کو محفوظ بنانا ضروری تھا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ خود واقعہ کربلا کے وقت اور اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک جو ریاست تھی، جو حکومت تھی، جو اقتدار میں لوگ تھے وہ اہل بیت کے طرفدار نہیں تھے. خاص طور پر بنو امیہ جو اس پورے واقعہ کربلا کی ذمہ دار ہے، تو بنو امیہ کی حکومت 132 ہجری تک رہی. بنو امیہ کی حکومت 60 ہجری کے بعد بھی 132 ہجری تک چلی، اور ایک سے بڑھ کے ایک فاسق فاجر ظالم جابر حکمران ظاہر ہے آتے گئے اور جاتے گئے. وہ کیوں چاہیں گے کہ واقعات کربلا کی تشہیر ہو؟ اگر اس کی تشہیر ہوگی تو ان کے لیے بدنامی کا باعث ہوگی یہ چیز. تو ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اہل بیت اطہار کی کوشش یہ تھی کہ یہ واقعہ اپنے جزئیات کے ساتھ محفوظ ہو جائے. اور آج آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کی کامیابی، کہ آپ تاریخ اسلام کا کوئی اور واقعہ اگر آپ لے لیں، مثال کے طور پر آپ جنگ بدر لے لیں، جنگ بدر ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے ظاہر ہے، آپ جنگ بدر لے لیں اور آپ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ جنگ بدر کی کتنی جزئیات اویلیبل ہیں، کتنی تفصیلات اویلیبل ہیں، یا کوئی اور واقعہ لے لیں، حجت الوداع تو بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے پیغمبر کی زندگی کا. حجت الوداع میں جو پیغمبر کے خطبات ہیں، ایک خطبہ نہیں ہے، کئی خطبات ہیں، لیکن آپ کو چند جملے اس کے ملیں گے، بہت طویل خطبہ کوئی نہیں ملے گا. اس کے مقابلے میں آپ کربلا کے واقعے کو لیں تو سید الشہداء کا قیام ابتدا، جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، کس طرح آپ گئے حاکم مدینہ کے دربار میں، آپ نے کیا ارشاد فرمایا، واپس نکل کے آئے مکے میں گئے، کن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، کس نے کیا جملہ کہا، اور جواب میں امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا. ایک ایک جملہ آپ کو تاریخ میں لکھا ہوا ملے گا. کن لوگوں کو آپ نے خط لکھا اور کن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے، وہ خطوط عبارت کے ساتھ آپ کو تاریخ میں محفوظ ملے گی. سید الشہداء مکے سے چلے، راستے میں کہاں کہاں، کن کن مقامات پر، 25 مقامات پر جو آپ نے قیام فرمایا، جو منزلیں دیں، ایک ایک جگہ کی کچھ نہ کچھ تفصیلات، اس مقام پر آپ رکے، اس مقام پہ آپ کی ملاقات فلاں شخص سے ہوئی، فلاں شخص نے آپ سے یہ کہا، آپ نے اس سے یہ کہا، کن لوگوں کو آپ نے دعوت دی، کون آپ کے ساتھ آیا، کون نہیں آیا، کس نے کیا بہانے کیے، کس نے کیا آفر کی، ایک ایک چیز ملے گی. کس طرح آپ کربلا میں تشریف لائے، روز عاشور کیا واقعات پیش آئے، کیا جملہ آپ نے کس سے کہا، یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی. راستے بھر میں اور عصر عاشور تک جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، جتنے خطبے دیے، ان سب کے جملے آپ کو تاریخ میں محفوظ ملیں گے. اور جو روز عاشورہ کے واقعات ہیں وہ نہ صرف یہ کہ سید الشہداء نے اس کو محفوظ بنایا، اور واقعہ کربلا کے جو چشمدید گواہ تھے، جو ساتھ موجود تھے، امام سجاد ہیں، امام باقر اسلام ہیں، جناب زینب ہیں، جو موجود تھے، ظاہر ہے انہوں نے تو بیان کیا ہی کیا، لیکن یزید کی طرف سے بھی کچھ راوی کربلا میں موجود تھے جن کا کام یہ تھا کہ ان واقعات کو وہ دیکھیں اور اس کی براہ راست رپورٹنگ یزید کو کریں. جیسے آپ نے حمید ابن مسلم کا نام سنا ہوگا، حمید ابن مسلم یزید کی طرف سے تھا. تو یزید نے بھی اس چیز کا اہتمام کیا تھا کیونکہ وہ خود شام میں بیٹھا ہوا تھا اور کربلا کا واقعہ جو پیش آیا تو اس کو کوفے سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، ابن زیاد کوفے میں تھا اور ابن زیاد کو بھی ظاہر ہے کچھ عرصے پہلے ہی یزید نے وہاں بھیجا تھا اور ابن زیاد کی اس نے ذمہ داری بھی لگائی تھی، تو ابن زیاد نے عمر سعد کو آفر کی، پھر عمر سعد کے لیے یزید سے خط منگوایا، تو یزید بھی یہ چاہتا تھا کہ اس کو صحیح معلومات پہنچے، اس لیے اس نے خود اپنا ایک نامہ نگار سمجھ لیں آپ اس کو، اس نے کربلا میں بھیجا جس کا کام یہ تھا کہ واقعات دیکھیں اور دیکھ کے اس کی رپورٹنگ کریں۔ تو یہ سب لوگ سیر و شعلہ سے مخلص نہیں ہوں گے، یزید کی طرف سے جو لوگ تھے بظاہر سیر و شعلہ کی طرف سے مخلص نہیں تھے، لیکن ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل سے امام حسین علیہ السلام ہی کی طرف وہ مائل تھے، یہ الگ بات ہے یزید سے تنخواہ لیتے تھے، تو ان لوگوں نے بھی اس کو محفوظ بنایا۔ یعنی دیگر واقعات کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو واقعہ کربلا آپ کو زیادہ اپنی جزئیات کے ساتھ محفوظ ملے گا، کس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کون سا شعر پڑھا، کس کا شعر ہے، وہ شعر آپ کو تاریخ میں ملے گا۔ واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات، کوفہ، شام، امام سجاد نے کس سے کیا بات کی، کوفے میں کیا خطبہ دیا، شام میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا، جناب زرب میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا، جناب ام کلثوم نے کیا فرمایا، جناب فاطمہ بنت حسین نے کیا فرمایا، کس موقع پر کون سا شعر پڑھا، اس قدر چیزیں محفوظ ہیں کہ دیگر واقعات میں آپ کو اتنے جزئیات نہیں ملیں گی۔ تو یہ آئمہ طاہرین کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ کربلا کے واقعے کو محفوظ بنایا جائے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس واقعے کو یاد رکھیں، دہرائیں اور ان تک یہ پیغام پہنچے۔ ایک بات واضح ہے کہ جو قربانی شہید و شہدا نے کربلا میں دی وہ دوبارہ دینا ممکن نہیں تھا، آئمہ طاہرین ظاہر ہے سب امام ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تاریخ میں دوبارہ اسی طرح کی قربانی ممکن نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مواقع جو سید و شہدا کو حاصل تھے وہ کسی اور امام کو حاصل نہیں تھے، اس طرح کے واقعہ دوبارہ رونما نہیں ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو جو خدا نے بھائی دیا جناب عباس جیسا، کسی اور امام کے پاس ایسی شخصیت نہیں ہے، جس طرح بیٹے دیے، بھتیجے دیے، بھانجے دیے، اصحاب دیے جو چراغ گل کرنے کے باوجود جانے کو تیار نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 مرتبہ بھی ہم آپ پر جان قربان کریں گے، امام حسین کے اصحاب ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے جن پر اعتبار کیا وہ تو چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو دشمن کے ہاتھ میں بھیگ گئے جا کے۔ امام حسن علیہ السلام نے جن کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا وہ سپہ سالار جا کے بھیگ گیا۔ تو وہ جو اصحاب و انصار سید و شہدا کے پاس آئے وہ کسی کے پاس نہیں آئے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو ہم 1500 سال کے بعد یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کی مرہون منت ہے کہ جو سید و شہدا کی ہمشیرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، شہادت کے درجے پر بہت لوگ فائز ہوئے، انبیاء علیہ السلام بھی قتل کیے گئے، ویقتلون النبیین بغیر حق، قرآن کہتا ہے ان کو نہ قتل کیا گیا، کتنے انبیاء کو قتل کیا گیا اور کس کس طریقے سے اذیت ناک طریقے سے قتل کیا گیا، لیکن آج ان واقعات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ چلیں وہ تو پری ہسٹورک ایونٹ ہے، خود واقعہ کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے، جو کچھ مدینے میں ہوا واقعہ ہرا، کس قدر دلدوز واقعہ ہے، کس قدر افسوسناک واقعہ ہے کہ مدینے کے اندر یزید کا لشکر داخل ہو گیا اور کس طرح اس نے قتل عام کیا، کس طرح مسجد نبی کی توہین کی گئی، گھوڑے باندھ دیے گئے، خون کی تہ جم گئی، 10 دن تک نماز نہیں ہو سکی مسجد نبی میں، اذان نہیں ہوئی 3 دن تک، اور اس کے بعد جو قتل عام ہوا اور جو مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی گئی، کیا نہیں ہوا؟ لیکن آج کوئی ان مصائب کو نہ بیان کرنے والا ہے، نہ دہرانے والے ہیں، نہ سننے والے ہیں، نہ لوگوں کو پتا. مکے میں جو کچھ ہوا، کس طرح لشکر داخل ہوا، کس طرح منجنیق سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، کس طرح غلاف کعبہ کو آگ لگا دی گئی، کس طرح صحن کعبہ میں عبداللہ ابن زبیر کو حیوان کی طرح ذبح کیا گیا، آج کوئی عبداللہ ابن زبیر کے لیے مرثیہ پڑھنے والا ہے؟ تو یہ کوئی پرسنالٹی ہیں، وہ بھی پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، لیکن آج کوئی پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو. ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا کہ پوچھے بھی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں پتہ. تو واقعات پیش آتے گئے، لیکن یہ مقام صرف سید الشہداء کو حاصل ہے، یہ سعادت صرف سید الشہداء کو حاصل ہے کہ ان کا پیغام اسیری کے باوجود، بازاروں اور درباروں میں جانے کے باوجود جناب زینب نے پہنچایا، امام سجاد نے پہنچایا، اور انہوں نے طے کر دیا کہ سید الشہداء کے خون کو جو کربلا کے ریگزار میں بہا دیا گیا ہے، اس خون کو ہم یہاں جذب نہیں ہونے دیں گے بلکہ پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور اس پیغام کو لے کے چلیں. اسیری اپنی جگہ، مصائب اپنی جگہ، لیکن آپ ان کی اسٹریٹجی دیکھیے کہ یزیدی حکومت میں، بنو عباس کے حکومت میں قاتلوں کے درمیان جا کے اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام انہوں نے پہنچایا، اور بعد ازاں مدینہ گئی، مدینہ میں پہنچایا. تو یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورا واقعہ محفوظ ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ہے. نہ یہ نئے در نئی نوا، می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا، می ماند اگر زینب نبود. اگر جناب زینب نہ ہوتی، کربلا کربلا میں دفن ہو چکی ہوتی، وہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے، شہداء کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، جو انہوں نے حاصل کر لیا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ایک دوسرا کام ہے کہ ان شہداء کے پیغام کو پہنچانا دنیا بھر میں، اس پیغام کو باقی رکھنا، زندہ رکھنا، کہ آج تک لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں. تو یہ محفوظ رکھنا بھی ایک اسٹریٹجی ہے. ایک واقعہ اگر دوبارہ نہیں رونما ہو سکتا، اگر کوئی بہت بڑا عالم، کوئی بہت بڑا اسکالر کوئی لیکچر دے کے چلا گیا، اب دوبارہ وہ لیکچر نہیں ہو سکتا، دوبارہ آپ ان کو نہیں بلا سکتے، کیا وہ دنیا سے چلے گئے فرض کریں؟ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیکچر کی ریکارڈنگ سن لیں، دوبارہ اس کو ریکال کر لیں، وہ تو دوبارہ نہیں آ سکتے. تو بس کربلا کے ساتھ ایسا ہی ہے، دوبارہ کربلا کا واقعہ نہیں ہو سکتا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس واقعے کو دہرائیں، اس کی جزئیات پر بحث کریں، اس کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ ہو سکتا ہے. یہی عزاداری کا ایک مقصد ہے. اچھا، بیان کرنے سے کیا حاصل کرنا مقصود ہے؟ کچھ حاصل کرنا بھی مقصود ہے. دیکھیں، مقصود تو اصل میں وہی ہے جس کی خاطر سید الشہداء نے قیام فرمایا. بہت سمپل ہے، اس میں کوئی زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے، کہ مقصود تو اصل میں وہی ہے کہ حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی نکل کے آنے کی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک تو وہ غم حسین ہے جو ہم منا رہے ہیں، اور جب ہم مناتے ہیں غم حسین، اس کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام پر جو مصائب ٹوٹے، ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں. یہ نا ہمارا غم حسین سے مراد یہ ہماری. ایک غم حسین وہ ہے جو غم حسین کے دل میں تھا، جس غم کی وجہ سے وہ مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس غم کی وجہ سے وہ مکے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کیا غم ہے؟ پھر حسین کے دل میں کیا غم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نکل کے آ رہے ہیں؟ ورنہ جو سید الشہداء کا ایک اسٹیٹس تھا، جو ٹائٹل تھا، وہ اس کو انجوائے کر سکتے تھے آرام سے مدینے میں بیٹھ کر. اور لوگ بھی تھے، اور بھی بزرگوں کی جو اولادیں تھیں، انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو انجوائے کیا. ان کا نام آپ کو مل جائے گا تاریخ میں، کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک عزت تھی. پیغمبر کے چچا حضرت عباس بھی تھے، پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے، ان کی اولادوں کو آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو انجوائے کیا. ہر دور میں ان کا ایک خاص مقام تھا، مرتبہ تھا، لوگوں کے دلوں میں ایک عزت تھی، جو بھی آتے تھے حکمران وہ ان کو وہ ڈیو ریسپیکٹ دیتے تھے. تو جس طرح پیغمبر کے اور چچا کی اولادیں انجوائے کر رہی تھیں اپنے اسٹیٹس کو اور ڈگنیٹریز میں شامل تھیں، تو ابو طالب کی اولاد بھی انجوائے کرتی. ان کو کیا تکلیف تھی، ان کو کیا غم تھا کہ وہ نکل کر آئے. پورا عالم اسلام تو یزید کی بیعت کر چکا تھا، کسی طرف سے کوئی مخالفت سامنے نہیں آئی تھی. امام حسین علیہ السلام پہ مخالفت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہوتی. تو کوئی ایسی تکلیف تھی اور وہ ایسی تھی جس کا کھل کے انہوں نے اظہار بھی کر دیا، جس کا کھل کے انہوں نے ابتدائی میں اظہار کر دیا. جیسے آپ سے بیعت کا مطالبہ ہوا، فوراً آپ نے اسی وقت یہ کہہ دیا کہ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، وہی آنے کی جگہ ہے، ہمارا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. بنا فتح اللہ و بنا یختیم، خدا ولی عالم ہر چیز کا آغاز ہم سے کرتا ہے اور ہم پر اختتام کرتا ہے. اور پھر ہمارے مقابلے میں یزید کو دیکھو کہ رجل الفاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، شراب پیتا ہے، نفس محترم کا قاتل ہے، معلن بالفسق علی الاعلان، فسق حجور کرتا ہے، علی الاعلان گناہ کرتا ہے، گانے سنتا ہے، تمبورے بجاتا ہے، کتوں بندروں سے کھیلتا ہے. مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. تو آپ نے یہ بتا دیا کہ اصل جو سید و شہدا کو غم ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی قیادت اور رہبریت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے، جو کسی طرح اس مقام کے لیے شائستہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اس سیٹ پر آ کر بیٹھے جس سیٹ پر معاذ اللہ پیغمبر بیٹھتے تھے، جس سیٹ پر اگر آپ شیعہ پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے دیکھیں، ایک عام مسلمان کے نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں، تو پیغمبر اکرم کے بعد مسلمانوں کے نگاہ میں جو خلفائے راشدین کا ایک مقام ہے، اس سیٹ پر آ کے بیٹھتا ہے جہاں خلفائے راشدین بیٹھتے تھے. وہ تو اس طرح نہیں تھے نا کہ معاذ اللہ کتوں اور بندروں سے کھیلتے ہوں، شراب پیتے ہوں، تمبورے بجاتے ہوں. لیکن آج پیغمبر کے رحلت کو 50 سال گزرے اور عالم اسلام کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس کے اوپر یزید جیسا فاسق و فاجر آ کر بیٹھ گیا. نہ صرف بیٹھ گیا بلکہ وہ حق کے نمائندے سے، پیغمبر کے نواسے سے یہ مطالبہ کر رہے کہ آپ میری بیعت بھی کریں. نہ صرف یہ کہ اس سیٹ پر آ کے ایک نااہل بیٹھ گیا، اب اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی ہے، عالم اسلام میں کوئی مخالفت نہیں ہو رہی کہیں سے، اب اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ آپ میری بیعت کریں. بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیں کہ آپ امیر المومنین، آپ خلیفۃ المسلمین، آپ اس امت کے لیڈر، رہبر، قائد، اور میں معاذ اللہ موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ، میں آپ کا بیعت جو ہے بائی سے نکلا، بیعت کا مطلب بیچ لینا، کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ ہمارے سب کچھ ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کا نواسے، اس لیے فرمایا مصری لا یبایو مثلہ، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرتا. یہ نہیں کہا میں حسین ابن علی، یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. مجھ جیسا، مجھے دیکھو، میرے مقام کو دیکھو، میرے مرتبے کو دیکھو، میرے آبا و اجداد کو دیکھو، کن آغوشوں میں میری تربیت ہوئی ہے ان کو دیکھو، اور یزید کو دیکھو. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا تاریخ میں کبھی ہوا کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیعت کر لی ہو، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بیعت کر لی ہو، پیغمبر اکرم نے ابو جہل یا ابو لہب کی بیعت کر لی ہو؟ نہیں ہوا نا کبھی تاریخ میں، آج بھی نہیں ہوگا. نہ صرف آج نہیں ہوگا بلکہ میں ایک ایسا نقش قدم چھوڑ کے جاؤں گا کہ قیامت تک جو میرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے وہ سر کٹانے کو ترجیح دیں گے، سر جھکانا پسند نہیں کریں. ایسا نہیں ہوگا کبھی. تو حسین ابن علی کا غم یہ ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر اس امت پر مسلط ہو چکا ہے. امت ہے کہ مست ہے، امت ہے کہ مست ہے، امت کو پرواہ نہیں ہے، امت بے حسی کا شکار ہے. حسین کہتے ہیں میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر، میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، وہ اسیر بصیرت جدی اور اپنے جد کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، وہ ابی علی ابن ابی طالب اور اپنے والد گرامی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا. حسین کہتے ہیں کہ میں تو نیکیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں تو برائیوں کو روکنے کے لیے نکلا ہوں. اور ظاہر ہے یہ فریضہ ہے انبیاء علیہ السلام کا بھی، حادیان برق کا، علماء کا، اور ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. لیکن جس قسم کے منکرات ہوں گے اسی طرح کے نہیں کرے گا نا وہ، جس قسم کی برائیاں ہوں گی معاشرے کے اندر، جس قسم کی خرابی ہوگی اسی کے مطابق اصلاح کی جائے گی نا. یہ بھی فرمایا خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. فرمایا میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو اصلاح تو فساد کے مطابق ہی ہوگا نا، جیسی خرابی ہوگی ویسی اصلاح ہوگی، جہاں خرابی ہوگی وہاں اصلاح ہوگی. آپ ایک کار ایک میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، اگر اس کا ریڈیٹر خراب ہو تو ریڈیٹر کی اصلاح ہوگی، وائرنگ خراب ہوگی وائرنگ کی اصلاح ہوگی، انجن میں فالٹ آئے گا انجن کی اصلاح ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کہ ریڈیٹر میں فالٹ ہو اور انجن کی اصلاح ہو. تو جہاں خرابی ہوگی وہاں اصلاح ہوگی. تو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں یزید کی حکومت کو گرانے جا رہا ہوں، یزید کو نیست و نابود کرنے جا رہا ہوں. نہیں، بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا ہوں. لیکن پہلے مرحلے پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر یزید اس امت پر مسلط ہوا ہے تو اس کا سبب یہ امت ہے، امت کی وجہ سے مسلط، اس امت کی وجہ سے، امت کے اندر خرابی. اگر امت صحیح ہوتی تو ممکن نہیں تھا یزید جیسا فاسق و فاجر ان کے سروں پر مسلط ہوتا. امت کی کیا خرابی ہے؟ کیا امت نماز نہیں پڑھ رہی، روزے نہیں رکھ رہی ہے، طواف کعبہ نہیں کر رہی ہے، حج نہیں کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے امت؟ اگر عمر نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی، حسین کہتے ہیں نماز پڑھو، الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ معراج المومن، امت تو نماز پڑھ رہی تھی، امت تو قرآن پڑھ رہی تھی، امت تو طواف کعبہ کرنے کے لیے عالم اسلام کے دور دراز سے کعبے کی طرف امت آ رہی تھی جب حسین کعبے کو چھوڑ کے جا رہے تھے. لیکن حسین سمجھتے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت اس امت کے اندر ہے، اس امت کی کوئی نہ کوئی خرابی ہے. وہ خرابی واضح ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ امت بے شک نماز پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، تلاوت قرآن کر رہی ہے، طواف کعبہ کر رہی ہے، لیکن اس امت کے اندر ایک ایسی بے حسی آ گئی ہے کہ یہ امت یہ محسوس ہی نہیں کر رہی ہے کہ اس کے سر پہ کون مسلط ہے. ارریلیونٹ ہے امت، بھائی کوئی بھی آ جائے ہمیں کیا ہے. مولا علی کے زمانے میں یہی تھا، وہ کہتے تھے آؤ جنگ کے لیے چلے، لوگ کہتے تھے تھک گئے ہم جنگ کرتے کرتے، کب تک لڑتے رہیں گے ہم. پھر کوئی کہتا ہے دیکھو یہ تو اصل میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ جو ہے یہ تو صدیوں سے چل رہی ہے، تو ہم تو اس میں بلا وجہ انوالو ہو رہے ہیں، اس میں یہ کامیاب ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے ہماری تنخواہ میں کون سا اضافہ ہونے والا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ جو امت انڈیفرنٹ ہو گئی، وہ جو امت جو ہے وہ غیر جانبدار ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور امت سمجھتی ہے کہ ہمارا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے جو ہو رہا ہے ہونے. ایسی امت پر یزید مسلط ہوتا ہے، بے حس امت جس کو احساس نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو یہ جو عزاداری سید و شہدا ہم کرتے ہیں، ثواب تو اپنی جگہ ہے، ثواب تو میں نے عرض کیا بہت زیادہ ہے، لیکن اس ثواب کے ساتھ اس کا ایک ہدف و مقصد بھی ہے. ہر عبادت کا اسلام میں ہدف و مقصد ہے. نماز برائے نماز نہیں ہے، نماز برائے ثواب نہیں ہے فقط. ثواب کا مطلب تو خدا کی طرف سے اجر و ثواب ہے، وہ جتنا چاہے خدا عطا کرے، ذالک کا فضل اللہ یوتی من یشاء، یہ تو خدا کا فضل ہے، جتنا چاہے ادا کرے۔ کیا ایک دو رکعت نماز کا ثواب فکس ہے کہ دو رکعت نماز پڑھیں گے تو یہ ثواب ہوگا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں ثواب جو ہے وہ شاید نیکی کا کوئی یونٹ ہے، اس طرح یونٹ ہوتا ہے نا، میٹر، لیٹر، سیکنڈ، آر، تو نیکی کا ایک یونٹ ہے، اس کا نام ثواب ہے۔ تو ایسا کوئی یونٹ نہیں کہ ایک ثواب ہے اور وہ فکس ہے کہ دو رکعت نماز پڑھیں گے یہ ثواب ہو جائے گا، ایک روزہ رکھ لیں گے یہ ثواب ہو جائے گا۔ ثواب فکس نہیں ہے، ممکن ہے کسی کی دو رکعت نماز ایسی ہو کہ جو اس کو زیادہ فائدہ نہ پہنچاتی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لیکن اس کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ کسی کی نماز اس کو اتنی دیر تک روتی ہے برے کاموں سے جتنی دیر تک وہ مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، پھر یہاں سے جاتا ہے پھر ساری حرکتیں وہی کرتا ہے۔ کسی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ جو مصلے سے جانے کے بعد بھی اس کو برائی سے روکتی ہے۔ تو فکس نہیں ہے ثواب۔ کسی کی نماز ہوا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، معراج تک پہنچا دیتی۔ کسی کی نماز ہوا ہے جو منہ پہ مار دی جائے گی، وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ایسی نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو فکس نہیں ہے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ہر چیز کے ثواب کا تعلق معرفت سے اور بہت ساری چیزوں سے، اور اس کا ایک ہدف اور مقصد ہے۔ جیسے نماز کے لیے کہا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جیسے روزے کے لیے کہا گیا لعلکم تتقون، تو ہدف اور مقصد ہے۔ عزاداری کا بھی ایک ہدف اور مقصد ہے۔ اب وہ ہدف اور مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آج پہلا دن ہے، اصل موضوع ہمارا کیا ہے؟ اصل موضوع تو ہمارا ہے قوموں کا عروج و زوال، امتوں عروج و زوال امت۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن آج میں کروں گا اس کا، لیکن پہلے یہ بات کمپلیٹ ہو جائے قرآن اور نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ لیکن چونکہ پہلا دن ہے اور ظاہر عزاداری سید الشہداء کا آغاز ہو رہا ہے، عزاداری کے حوالے سے نکات میں عرض کر رہا ہوں کہ ثواب کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس عزاداری کے ذریعے وہ اہداف اور مقاصد کہ جن کے لیے یہ اصرار کیا گیا ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے، دہرایا جائے، بار بار بیان کیا جائے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کا تعلق قوموں کی بیداری سے ہے، اس کا تعلق قوموں کی حیات سے ہے۔ وہ ایک حرارت ہے جو سید الشہداء کے غم کے اندر پوشیدہ ہے، جس کو اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں ان فی قتل الحسین حرارت لقلوب المؤمنین، حسین کے قتل میں مؤمنین کے دلوں کے لیے ایک حرارت ہے، لن تبرد ابدا، جو کبھی سرد نہیں ہوگی۔ وہ حرارت اس پہ نظر آنا چاہیے، اگر وہ حرارت نہ ہو اور ہمارے آنسو بغیر حرارت کے ہوں تو وہ آنسو جو ہیں وہ بزدلی کے آنسو ہے، کہ اب انسان کچھ نہیں کر سکتا تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ سید الشہداء کی عزاداری میں بہنے والے آنسو جو ہے بزدلی کے آنسو نہیں، شجاعت کے آنسو ہیں۔ جوش مری آبادی کہتے تھے کہ ماں نئے شیبر نہیں میرا قیام مستقل، گریہ فطری شے ہے دشمن پر بھی بھر آتا ہے دل، دل نہیں پتھر ہے مولا پر نہ ہو جو مزمحل، اور گریہ مومن سے ہے تزئین بزم آب و گل، کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں، پھر بھی شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں۔ شغل گریہ نہیں، اس کو ہم شغل نہ بنائیں، اس کا ایک ہدف ہے، مقصد ہے، اس کا ایک ہدف ہے، مقصد ہے۔ کہتے ہیں ہاں میں واقف ہوں کہ آنسو ہیں وہ تیغ آبدار، ہاں میں واقف ہوں کہ آنسو ہیں وہ تیغ آبدار، سنگ و آہن میں اتر جاتی ہے جس کی نرم دھار، ہے مگر مردانگی کو ان خنک اشکوں سے آر، جن کے سینوں میں نہ پنہا ہوں شجاعت کے شرار، اشک بے سوزے دروں پانی ہے ایماں کی قسم، قلب شبنم پر شعائے مہر تابا کی قسم۔ تو یہ اشک بے سوزے دروں نہیں ہونی چاہیے، یہ جو اشک ہے اس کے اندر ایک اندرونی حرارت، تڑپ ہو، اس تڑپ اور اس حرارت کے ساتھ ہی آنسو۔ پھر آپ دیکھیں اس آنسو کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کیسے قوموں کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے. کیوں حضرت امام خمینی کہتے ہیں ماں ہر شی کی داری ماں محرم و سفر داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ محرم و سفر کی وجہ سے. پھر ہمارے پاس بھی محرم و سفر ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے محرم و سفر؟ ہمارے پاس بھی محرم و سفر ہے، لیکن ہم نے اس محرم و سفر سے کیا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ہم نے اس محرم و سفر سے کیا فائدہ اٹھایا، انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ واضح ہمارے سامنے ہے. یہ مثال شاید میں پہلے بھی کبھی دے چکا ہوں انہیں مجالس میں کہ ایک گاؤں میں ایک دریا بہہ رہا تھا، اس گاؤں کے لوگ اس دریا سے فائدہ اٹھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بھر کے لے جاتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، نہاتے تھے، حیوانوں کو پلاتے تھے، کھیتوں میں ڈالتے تھے. ایک آدمی اس گاؤں سے جب گزرا، اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ آپ کے گاؤں میں اتنا زبردست دریا بہہ رہا ہے، اتنا اچھا فلو ہے اس دریا کا، آپ لوگ اگر کوشش کریں تو اس دریا سے آپ کے گھر میں بجلی بھی آ سکتی ہے، لائٹ بھی چل سکتی ہے، پنکھے بھی چل سکتے ہیں، موٹر بھی چل سکتی ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے آپ کھیتوں کو پانی دے سکتے ہیں. اب گاؤں کے لوگ بیچارے سیدھے سادے تھے، ان کی بات سمجھ میں آتی نہیں تھی. وہ کہتے تھے ہم استعمال تو کرتے ہیں اس دریا کو، نہا بھی رہے ہیں، برتن بھی دھو رہے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، حیوان کو بھی پلا رہے ہیں. یہ آپ عجیب بات کرتے ہیں، اس دریا سے بجلی بھی بن سکتی ہے، لائٹ بھی جل سکتی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی. پھر اس نے اس کو ممکن کر کے دکھایا کہ کس طرح اس بہتے ہوئے دریا سے بجلی بنتی ہے، کس طرح روشنی آتی ہے، کس طرح لائٹیں جلتی ہیں، کس طرح پنکھے چلتے ہیں، کس طرح ٹیوب لائٹ ٹیوب ویل چلتی ہے. تو ہم بھی وہ لوگ ہیں جو اس عزتداری سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ تو اٹھا رہے ہیں کچھ نہ کچھ، ایسی بات تو نہیں کری اٹھا رہے ہیں. بہت سارے ادارے چل رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے. یہ پورے اسٹڈی ہے، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا. یہ ایک ٹی وی کے چینل نے اس کو دکھایا، عزتداری پہ کتنے پیسہ خرچ ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کا جو خرچ ہے، تو یہ اسی ملک کی اکانومی میں استعمال ہو رہا ہے نا وہ پیسہ. اتنے سارے لوگوں کو اگر روزگار ملا ہوا ہے، مختلف شعبہ حیات کے لوگوں کو، بعض تو ایسے شعبے ہیں عزتداری نہ ہوتی تو وہ ختم ہو چکے ہوتے، عزتداری کی وجہ سے باقی ہے وہ. بعض ایسے اسکل ہے وہ صرف عزتداری کی وجہ سے باقی ہے. تو فائدہ تو ہے کچھ نہ کچھ، ایسا نہیں ہے کہ فائدہ بالکل نہیں ہے، لیکن یہ شعور نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ اس عزتداری شہید و شہدا سے ہماری زندگی میں کوئی بڑی انقلابی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں سب. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس عزتداری کا ہدف و مقصد صرف اتنا سا نہیں، اتنا بڑا ہے، اور اس سے قوموں کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اس میں یہ عزتداری اہم کردار ادا کر سکتی ہے. بہرحال انٹروڈکشن لمبا ہو گیا ذرا، لیکن چونکہ ایام اعضا کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور آج چاند پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، زیادہ تر امکان ہے کہ ہو جائے گا. ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ قوموں کی زندگی میں کچھ عروج اور زوال کے عوامل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کریم میں مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم ثمود، بنی اسرائیل، شعیب علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور ان کے مختلف حالات کو بیان کیا گیا ہے، ان کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہے. کبھی کسی قوم کی بہت تعریف کی گئی ہے، بنی اسرائیل کی تعریف اتنی کی گئی قرآن کریم میں کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. تو اسی بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا ہم نے عالمین پر فضیلت دی. پھر اسی بنی اسرائیل کے لیے یہ کہا گیا کہ کونو قردتن خاصین، ذلیل بندر بن جاؤ. ایک طرف بنی اسرائیل کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عالمین پر ہم نے تمہیں فضیلت دی، دوسری طرف اسی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے ذلیل بندر بن جاؤ. تو یہ جو قوموں کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے، اور اسی طرح مولا کائنات نے اپنے خطبات میں بیان کیا ہے، ایک بہت طویل خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، خطبہ قاصیہ، جس کے اندر خاص طور پر قوموں کو عروج و زوال کے بارے میں بہت اہم باتیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر خطبات میں جا بجا یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ کیا قوموں کی زندگی میں جو عروج اور زوال کا دور آتا ہے اس کے اوپر کچھ عوامل، کچھ فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیوں قرآن کریم نے اتنی اہمیت دی اس موضوع کو؟ قرآن کی 6500 آیتوں میں سے وہ آیتیں جن کا تعلق فقہی احکام سے ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، حلال و حرام، واٹ ٹو ڈو اینڈ ناٹ ٹو ڈو، یہ کتنا ہے، کتنی آیتیں ہوں گی 6500 میں سے؟ اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ہمارے علماء نے بھی لکھی ہیں، ایک ہمارے بہت بڑے فقی گزرے ہیں جن کا نام ہے قطب راوندی، ان کی ایک کتاب ہے فقہ القرآن. اچھا، فقہ القرآن کے نام پر دیگر مکاتب فکر کے علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں، یا اس موضوع پر کہ قرآن کے اندر فقہی احکام کتنے ہیں، کون کون سی آیات ہیں. تو جتنا بھی کام اس موضوع پہ کیا گیا ہے اس میں 500 سے زیادہ آیتیں دستیاب نہیں ہیں، 500 ورسز آؤٹ آف 6600. چلے 500 کو 600 کر لیں، کیلکولیشن میں آسانی کے لیے 600 مان لیتے ہیں. تو 6500 میں سے 600 اگر فرض کر لیں تو یہ 10% آف قرآن ہے نا، 10% آف قرآن. تو نیچرلی انسان سوچنا چاہیے انسان کو، وٹ از 90% آف قرآن؟ 10% تو یہ ہو گیا، چلو 90% کیا ہے؟ 90% بھی تو کچھ اہمیت رکھتا ہے. تو وہ جو 90% آف قرآن ہے اس کے آپ میجر ٹاپکس دیکھیں، اہم موضوعات کیا ہیں. ایک آپ کو اہم موضوع لگا نظر آئے گا، قوموں کی سرگزشت، قوموں کے حالات اور واقعات. انبیاء علیہ السلام کی داستان ہے، کن قوموں نے کس نبی کے ساتھ کیا کیا، کس نبی نے کس قوم کو کیا پیغام دیا. اچھا، اب یہ جو واقعات ہیں، یہ جو داستانیں ہیں، کیا یہ تاریخ ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تاریخ ہے، از اٹ ہسٹری؟ تو ایک بات تو واضح ہے، قرآن کریم جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں. تاریخ کی کتاب کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ قرآن کی نہیں. تاریخ کی کتاب کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ مثلا تاریخ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، پیسز آف انفارمیشن، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. نیم، ڈیٹ، پلیس، ان چیزوں کو خاص فوکس کیا جاتا ہے، یہ یاد بھی کیا جاتا ہے، بچوں کو بھی یاد کرایا جاتا ہے. میں خود بھی کہتا ہوں طالب علموں کو یہ ڈیٹا یاد کرو، کیونکہ ایم سی کیوز کے لیے، انٹرویوز کے لیے، ٹیسٹ کے لیے سب سے زیادہ یہی چیزیں آتی ہیں. انالیسس پہ زور نہیں ہے اتنا جتنا ڈیٹا پہ زور ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے نیم، پلیس، ڈیٹ، تو ٹیسٹ پاس کر لیں گے آپ. قرآن کریم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا زیادہ. قرآن کریم میں بعض اوقات پورا واقعہ بیان کیا گیا، نام ہی نہیں دیا گیا. ایک عورت نے جناب یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، کیا نام تھا اس کا، پوری قوم کو بتا، قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، میں خدا چاہتا ہوں لکھ دیتا، مجلس ہے نا اس لیے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگ تیز آواز میں نام لیتے ہیں. تو ہمارے ایک استاد تھے ہمارے یہاں، وہ کہتے تھے وہ بات جو اللہ نے نہیں بتائی وہ ملا ضرور بتاتا ہے. بھائی اللہ بیان کر دیتا کہ اس عورت کا نام کیا تھا، لیکن اللہ نے نہیں نام لیا، خدا کو کیا رکاوٹ تھی نام لینے میں. اچھا، خدا کے بندے عالم کی کوئی ایسی پالیسی بھی نہیں ہے قرآن میں کہ خواتین کا نام نہیں لیا جائے گا، جناب مریم کا نام ہے پورا سورہ مریم میں، لیکن خدا نے نام نہیں لیا. ایسے اور واقعات ہیں کئی کہ جس میں نام نہیں، پلیس نہیں، ڈیٹ تو قرآن میں ہے ہی نہیں کوئی، تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بنیادی طور پر قرآن از ناٹ اے بک آف ہسٹری، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. تاریخی واقعات جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں وہ دراصل ریفرنس کے طور پر آئے ہیں، ایگزامپل کے طور پر کوٹ کیے گئے ہیں، ایگزامپل کے طور پر کوٹ کیے گئے. یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ نہیں ہے یہ واقعات، متفرق آیتوں میں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات 35 مختلف صورتوں میں. پھر کیا ہے یہ؟ یہ ہسٹری نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک فلسفی آف ہسٹری ہے کہ ہسٹری کس طرح آگے بڑھتی ہے، تاریخ اپنا سفر کس طرح طے کرتی ہے، اس کے پیچھے کون کون سے عوامل، کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں. ان عوامل کو فوکس کیا گیا ہے، اس ڈیٹا کو فوکس نہیں کیا گیا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ بنیادی طور پر قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہر دور کے لوگ اس سے وہ ہدایت حاصل کریں اور اپنے زندگی میں اس کا نفاذ کریں. بس آج تک کی حد تک یہیں رک دیتے ہیں ہم اس میں. تو تاریخ سے انسان کو سیکھنا چاہیے، قوموں کو سیکھنا چاہیے، خواہ وہ تاریخ انبیاء ما سبق کی ہو، گزشتہ امتوں کی ہو، یا یہ امت مسلمہ کی ہو. امت مسلمہ کی تاریخ بھی ایک تاریخ ہے، سیرت پیغمبر بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، اس کے بعد کے دور بھی ایک تاریخ ہے. یہ جو شہداء کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، آپ دیکھیے کہ وہ شہر جس کا نام یثرب تھا پیغمبر کی آمد سے پہلے، اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اس شہر کا نام رکھ دیا مدینہ منورہ، مدینۃ النبی، نبی کا شہر. اب یہ نبی کا شہر ہو گیا، پیغمبر کی وجہ سے نبی کا شہر ہوا نا. پیغمبر نے اس شہر کو مدینہ منورہ بنا دیا، پرنور شہر بنا دیا. اور ادھر اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر اس شہر میں اچانک کیسی تبدیلی آ گئی کہ وہ دروازہ جس پر اللہ کے رسول جا کے سلام کیا کرتے تھے، روایت میں ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو 6 مہینے تک پیغمبر دروازہ سیدہ میں جا کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے سلام کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ کیا ضرورت ہے 6 مہینے تک آپ کے سلام کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کر لیا آپ نے، 2 مرتبہ کر لیا، 3 مرتبہ کر لیا، امت سمجھ گئی اس دروازے کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے. نہیں، پیغمبر کہیں گے امت نے کہاں سمجھا. اگر امت نے سمجھ لیا ہوتا تو کیسے کوئی شخص اس دروازے پہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں جاتے ہم اس بحث میں لگائی یا نہیں لگائی، لیکن یہ کہنا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے اس کے مکینوں کے ساتھ، یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں. اس کا مطلب یہ کہ حالات بدل گئے. وہ جو نوح ہے ایک بہت تاریخی کہ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. کربلا کا آغاز وہاں سے ہو گیا، حالات بدل گئے، ابھی وہ مدینہ نہیں رہا. 50 سال اور گزر گئے، 50 سال اور گزر گئے، 50 سال اور گزر گئے، تو کیفیت یہ ہو گئی کہ اس شہر میں حسین ابن علی کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے. اگر امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اب وہ اس شہر میں نہیں رہ سکتے. اب حسین رخت سفر باندھ رہے ہیں، مدینے سے روانگی ہے، جاتے جاتے نانا کے روضے پہ گئے رخصت ہونے کے لیے. حسین جانتے ہیں نا کہ نانا کے روضے پر جو میں آیا ہوں اب دوبارہ نہیں آ سکوں گا. میں نانا کے روضے پہ جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں نانا سے امت کی کہ نانا اس امت نے میرا ساتھ نہیں دیا، یہ امت میری درپے ہو گئی. ایک جملہ اور ارشاد فرماتے ہیں اس موقع پر، بہت تکلیف دہ جملہ ہے، کہ فرمایا نانا آپ اپنے پاس لے لیں مجھے. تو نانا کے روزے سے رخصت ہوتے ہیں اور اس کے بعد ماں کے مزار پہ آتے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ کے اس طرح روتے ہیں جیسا بچہ اپنے ماں کے سینے سے لپٹ کے روتا ہے، اور اس کے بعد ماں کی قبر کو وداع کرتے ہیں اور یہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں. میں کہوں گا مولا یہ آپ تو جا رہے ہیں اس وقت تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہیں، اس وقت بہن ہیں، اس وقت بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ سواری اس وقت کربلا سے جا رہی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب یہی بیویاں واپس اسی مدینے میں آئیں گی، اور جب وہ واپس آئیں گی اس وقت ان کی کیفیت اور ہوگی. جب شہر مدینہ پہ ان کی نظر پڑے گی، نانا کے شہر پہ، مدینۃ النبی پر، تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے. پھر وہ مرثیہ سامنے آئے گا، نانا کے مدینے ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھیں، ہمارے سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، آج جب ہم واپس آئے ہیں ہماری گودیاں اجڑ چکی ہیں، سر سے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا ہے. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بار الہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوان نے عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کے داخلی و خارجی انتشار و اختراق سے محفوظ فرما. جو لوگ وطن عزیز میں، دنیا بھر میں فرقہ واریت کو، دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے، شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار آوار میں سے قرار دیں.